خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ،
سرکار کی آمد
مرحبا،
سارے کی آمد
مرحبا،
بنانا جس نے بیداد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بنانا جس نے بیداد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں اپنی اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی بھی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ایسی فضیلتیں ارشاد فرمائیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو ملی ہیں.
بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا، مبارک آمنہ کا نور دل لختے جگر آیا، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربا ہوں کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا، شب میلاد اقدس تھی مسرت ذرے ذرے کو، مگر ابلیس اپنے ساتھیوں میں نوحہ گر آیا، حکومت ایسی نافذ ہے کہ ان کا حکم پاتے ہی علی کے واسطے مغرب سے سورج لوٹ کر آیا، کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کو کرتے ہو، خیال امت آسی جسے آنکھوں پہر آیا، جمیل قادری جب سبز گنبد ان کا دیکھوں گا تو سمجھوں گا میری نخلے تمنا میں سمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے، یعنی برائی آپ کے نسب کی، آپ کے خاندان کی برائی کی ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مخلوق بنائی تو مجھے اس کے دو حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا، چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب سے بہتر ہے، سب سے اولا و اعلا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہر اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ حسین بن محمود شیرازی مظہری حنفی علیہ رحمت اللہ القوی، جن کا سال وفات ہے 727 ہجری، 700 سے بھی زیادہ ان کے وصال کو عرصہ ہو گیا، کوئی آج کل کے مولانا کا قول نقل نہیں کر رہا، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے مخلوق بنا کر اس کے دو حصے کیے، ایک عرب اور دوسرا عجم، عرب کے علاوہ جتنا بھی ہے نا وہ عجم کہلاتا ہے، پھر مجھے بہتر حصے یعنی عرب میں پیدا فرمایا، پھر عرب کو مختلف قبیلوں میں بانٹا تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں رکھا، پھر قبیلوں میں خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان یعنی بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، سو میرا قبیلہ تمہارے قبیلوں سے بہتر ہے اور میرا خاندان تمہارے خاندانوں سے بہتر ہے، اور جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو جان لو کہ میں خود بھی تمام مخلوق الہی سے افضل ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاف ستھرے وجود اور روشن نبوی صفات کو بنظر عنایت حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پشت یعنی پیٹھ میں محفوظ رکھا گیا، اس وجود مسعود کو جوہر محبت سے غذا دی گئی، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد نے آپ سے شرف پایا، اور پھر اللہ پاک نے اس پاکیزہ یعنی نوری وجود کو پشت در پشت نزول کا حکم دیا، حتیٰ کہ یہ مبارک وجود بنی ہاشم بنو ہاشم تک پہنچ گیا، یعنی ایک سے دوسری پیٹھوں میں منتقل ہوتا ہوا، ٹرانسفر ہوتا ہوا، یہ وجود بنو ہاشم جو سب سے اعلیٰ ترین خاندان ہے روئے زمین کا، اس تک پہنچ گیا۔ بس فضیلت و شرافت کے اعتبار سے نبی اکرم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ و مقام ساری مخلوق میں وہی ہے جو تمام اعضاء میں دل کا ہے، ہاتھ پیر پاؤں کان آنکھ ناک سب میں دل جو ہے نا، یہ سب سے بہترین عضو ہے بدن کا. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین وجوہ کی بنا پر، یعنی تین ریزنز ہیں کہ جن کی بنا پر عرب سے محبت کرو. جو لوگ عربوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کان سے سنیں کہ شہنشاہ عرب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ تین وجوہات کی بنا پر عرب سے محبت کرو کہ میں عربی ہوں، قرآن مجید عربی میں اور اہل جنت کا کلام، یعنی جنتی جو ہیں ان کی جو بات چیت ہوگی وہ بھی عربی ہے، وہ عربی بولیں گے جنت میں، ہم سب عربی بولیں گے انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جنت میں جا کر. نمبر دو، اللہ پاک نے قریش کو ایسی سات صفات میں فضیلت دی ہے جو ان سے پہلے کسی کو دی نہ بعد میں دی گئی. نمبر ایک، میں قریش میں سے ہوں. نمبر دو، نبوت. ان میں سے ہے نا، قریش میں سے ہے، انہیں آخری نبی ہونا. نمبر تین، بیت اللہ شریف کی دربانی یعنی رکھوالی یا چوکی داری، ان میں سے ہے نا، قریش میں سے ہے. نمبر چار، حاجیوں کو پانی پلانا، یہ بھی ان میں یعنی قریش میں ہے. نمبر پانچ، اللہ پاک نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی، سورہ الم ترا کیفا میں یہ واقعہ موجود. نمبر چھ، انہوں نے یعنی قریش نے 10 سال اللہ پاک کی عبادت کی، اس وقت ان کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، قریش کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا. نمبر سات، ان کے حق میں یعنی قریشیوں کے حق میں، قریش کے حق میں سورہ قریش نازل ہوئی، لیلاف قریش، جس میں ان کے سوا نہ قریش کے سوا کسی کا تذکرہ نہیں ہے. مجھے نمبر تین، مجھے جبریل امین نے کہا، میں نے زمین کے شرق و غرب ایسٹ ویسٹ چھان ڈالے، یعنی اس میں خوب دیکھا بالا ڈھونڈا تلاش کیا، مگر مجھے بنی ہاشم جو نبی پاک کا خاندان ہے، بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والے کسی باپ کے بیٹے نہیں ملے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں میں خود ساری مخلوق سے بہتر ہوں، برتر ہوں. ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، تمام آدمیوں کا میں سردار ہوں. امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے رسالہ مبارکہ تجلی الیقین فتح رضویہ جلد 30 صفحہ 129 تا 264 میں اس پر تفصیل سے کلام فرمایا، یعنی کہ کافی تفصیلات اس میں بیان فرما رہی ہے. بہرحال پیارے آقا سب سے افضل ہیں، خاندان ان کا سب سے افضل اور ان کی امت بھی سب سے افضل، جس میں الحمدللہ ہمیں شرف ملا شمولیت کا. تو ہم سب جو ہیں امت ہونے کے ناطے، امت مصطفیٰ ہونے کے ناطے ساری امتوں سے افضل یہ امت. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں بین مانگے یہ سب کچھ ملا ہے. ہم نے نہیں عرض کیا تھا کہ مولا آخری نبی جو تیرے سب سے افضل نبی ہیں ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آئے، ان کی امت میں پیدا کرنا، ہم نے نہیں مانگا تھا. بین مانگے یہ نعمتیں مل گئیں، کاش ہم قدردان بنے، کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل 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 ترین ہیں، یہ فرما رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، بن مانگے اتنی نعمتیں مل گئی، اعلیٰ ترین نعمتیں مل گئی، اعلیٰ ترین دامن ہمارے ہاتھوں میں آیا. اب اس اعلیٰ ترین سب سے اولا و اعلیٰ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے تعلق سے ہم کیا طے کرتے ہیں؟ تو ہم میں سے جو بھی عیسائی بھائی نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ آج ابھی ربیع الاول شریف کی آمد ہوئی نہیں ہے ہمارے، نہ پاکستان میں نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے مدینہ پاک میں اجازت مل گئی ہو. تو بہرحال یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی تک چاند کی اطلاع نہیں ہے. تو یہ کہ اب ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو بے جماعت پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ بھی، تو سب کے سب، اور میری مدنی بیٹیاں سن رہی ہیں یہ بھی نماز میں کوتاہی کرتی ہیں اگر کہ وہ ادھر گئے تو ادھر گئے تو نماز چھوٹ گئی، نماز پڑھنے والیوں کی بھی سفر میں چھوٹ گئی، بس میں بیٹھی ہیں تو چھوٹ گئی. نہیں نہیں نہیں، میں جن دنوں بسوں میں سفر کرتا تھا یا گاڑیوں میں سفر کرتا تھا اپنی گھر میں لے کر بیٹی وغیرہ کو، تو الحمدللہ نماز ہم قضا نہیں ہونے دیتے تھے. سفر میں حضر میں مسجد کوئی بھی ایسی ڈھونڈ کے وہاں گاڑی رکوا کر یا بس سے اتر کر، الحمدللہ میں نے تو ان کو نمازیں پڑھائی ہیں الحمدللہ. تو یہ سب کو ایسا کرنا ہوگا، یہ تھوڑی کہ بس میں بیٹھا تو نماز معاف ہو گئی، مجبوری ہے، یہ کیسی مجبوری ہے؟ تو اس لیے وہ نماز تو ظاہر کسی صورت میں معاف نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ صاحب وہ شادی میں گئے تو کہیں مطلب ولیمے میں گئے تو اب لیٹ ہو گیا تو اب چھٹی ہو گئی نماز کی. نہیں نہیں، نماز تو اینی ہاؤ پڑھنی 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 ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، اس سے قبل آج آخری رات استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں جلوس میلاد کی بھی ترکیب بنی، اور کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے کچھ عقیدت کے پھول بھی حاضر کیے، کاش قبول ہو جائیں. اب مدنی مذاکرے کے باقاعدہ سوالات جوابات کی بھی ترکیب کرتے ہیں. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے بچے جو ہی لڑکپن کی طرف بڑھتے ہیں ان کا رویہ چھوٹے بہن بھائیوں سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ رویہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ذہن پر گہرے نقوص ثبت کرتا ہے، اور اس عمل کا احساس عموماً نہیں ہو پاتا. بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، چھوٹے بہن بھائی شرارتیں اور ضد کریں تو بڑے بہن بھائیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
بچوں کا کام تو شرارتیں کرنا ہے، تو ظاہر ہے ان کو بچے کہے گا کون؟ اگر بچے بالکل گم سم بیٹھے رہیں گے تو بھی ہم لوگوں کے پاس آئیں گے، دعا کرو یہ بولتا نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے، یہ کچھ کرتا نہیں ہے. اب ایک تو ہے کہ بےچارہ اگر قفل مدینہ لگائے اپنے کو مزہ نہیں آتا، اب قفل مدینہ ذرا زیادہ اس کا کھل جاتا ہے تو ہم پھر آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو بچہ تو ہے وہ تو کرے گا کچھ ادم بازی. اس میں یہ کہ ہم کو حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے، اور اس کو اگر بار بار ٹوکیں گے نا یہ شرارت کرے گا، بار بار ٹوکنے سے کیا اس کا روب ختم ہو جائے گا، جس کو بولتے ہیں گھیٹ بن جائے گا. پھر آپ شور شار کریں گے، جیسے عام طور پر بچوں پر ان کی مائیں گرجتی برستی رہتی ہیں اور چیخم چاخ مچاتی رہتی ہیں، تو بچے بھی نو لفٹ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ماں کی تو بات اثر نہیں کرتی، باپ سے تھوڑا بہت ڈرتے تھے کہ باپ سارا دن گھر نہیں ہوتا. جس دن باپ بھی سارا دن اگر گھر میں پڑا رہنا شروع کر دے نا تو پھر بچے اس کو بھی گھاس نہیں ڈالیں گے. اس لیے وہ حکمت عملی سے بچوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ کھلی چھوٹ دی جائے، کھلی اختیارات دی جائے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ توڑے پھوڑے، ایسا بھی نہیں. اپنی وہ چیزیں جو یہ توڑ پھوڑ کر سکتا ہے جہاں اس کی پہنچ ہوتی ہے اونچے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، نہ یہ اٹھائے نہ آپ کو غصہ آئے، جو بھی نازک چیزیں وہ اوپر رکھی جائیں، بجلی کی چیزیں جو ہیں یہ سوئچوں میں بھی ہاتھ ڈالے گا، پلگ میں بھی ہاتھ ڈالے گا، اس کو کھینچے گا، وائر کو کھینچے گا، سب اس نے سب کرنا ہے، اس کو کلی اختیار ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، ہمیں سنبھال کے رکھنی ہے اپنی چیزیں، جیسے ہم چور ڈاکوؤں سے بھی تو سنبھالتے ہی ہیں نا، رقم زیادہ ہو تو لاکر میں رکھتے ہیں نا، اس طرح یہ چیزیں اب گھر میں بچہ ہے تو چھپا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں تاکہ توڑ پھوڑ نہ مچائے۔ اچھا مزید یہ کہ پھر بھی اگر یہ کچھ کر ڈالتا ہے تو اب صبر کریں اور اپنے آپ کو کوسے کہ میں نے یہ چیز رکھی کیوں، اب میں یہ پیالہ رکھوں 45 روپیے کا، ایک بات ہے، اور میرا بچہ اٹھا ٹھا کر کے مارے، یہ ایک دھماکہ سن کے اس کو مزہ آئے گا، اب وہ دوسرا اس سے قیمتی 145 روپے والا پیالہ اٹھائے گا کانچ کا چینی کا، اس کو ٹھک کر کے دیوار سے مارے گا، اس کو مزہ آئے گا، پھر میں جب باہر سے آؤں تو 5-15 برتن اس نے وہ توڑ تاڑ کے پورے کر دیے، اب میں اس پہ گرجوں برسوں تو میرے ایسا احمق کون، تو مجھے احتیاط کرنی تھی کہ یار یہ بچہ ہے تو کیا پتا، مطلب اٹھانا ہے پیالہ اور دے مارنا ہے، مجھے چاہیے تھا کہ میں سوال کے اس کو اوپر کہیں محفوظ جگہ پہ رکھتا، بچے کے حوالے نہ کرتا، تو میں اپنے آپ کو ملامت کروں نہ کہ اس پر اپنا غصہ اتاروں اپنے نقصان کا، یہ ایک سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر ہماری بھول ہے اور اسے توڑ دیا تو صبر کریں، اور وہ بھی کیا سکتا ہے اس کو ہم مار دھاڑ کریں گے تو اسے وہ توڑ پھوڑ جو ہوئی اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح سالم تو ہونے سے رہا، پھر بچہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا کچھ نہیں، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا آپ سے، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے مار کیوں رہے، اتنی سمجھ بازو بال نہیں ہوتی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو حکمت عملی عرض کی، بہرحال تو اس کو نرمی سے پیار سے بار بار جانیں گے، غیر محسوس طریقے پر اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ جائے گی، کیونکہ بعض بچے یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے تو سنے کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، حالانکہ ماں باپ نے خون پسینہ کی کمائی سے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، لیکن یہ بول رہا ہے کہ مجھے پیار نہیں ملا، بولنا نہیں چاہیے، شاید وہ اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ خرچہ اس پر سب کیا ہوگا، لیکن بار بار اس کو ڈانٹا ہوگا، بات بات میں اس کو مارا ہوگا، چیخا ہوگا، اس کے دل میں نفرت بیٹھ گئی ہوگی، بڑے ہو کر وہ نفرت کا بیج جو آپ نے بویا تھا اس کو پھل لگ گئے ہوں گے، اب یہ دنیا میں آپ کی غیبت کرتا پھرتا ہوگا، برائیاں کرتا ہوگا، تو اس لیے مطلب بار بار اس کو ٹوکا نہ جائے۔ ایک استائی بھائی نے مجھے بولا کہ میرے چھوٹے بھائی جو ہیں یہ مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے، بدتمیزی کرتے اور جھگڑتے ہیں، تو میں نے کہا اس کو تو کے بدلے آپ کہنا شروع کر دیں، تو بعد میں جب وہ استائی بھائی ملے بولا آپ نے بڑا پیارا نسخہ بتایا تھا، میں نے جب آپ کہنا شروع کیا نا میرے بھائی قابو میں آ گئے چھوٹے، تو اس لیے وہ الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، کاش ہمیں حکمت آ جائے، یہی تو نہیں آتی۔
امیر السنہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دونوں ہی بچے ہیں لیکن ایک کی عمر تھوڑی بڑی ہے جیسے 8 یا 10 سال اور دوسرا 4 یا 5 سال کا ہے، اب 4 یا 5 سال والا جیسی شرارت یا ضد کرے گا تو یہ جو 8 یا 10 سال والا ہے تو یہ کس طرح سے اس کے ساتھ رویہ رکھے؟
اب وہ تو ماں باپ پر ہے نا کہ وہ کس حکمت عملی سے دونوں کو ان کا مقام سمجھاتے ہیں، تو بڑے کو سمجھانا ہی پڑے گا کہ وہ شفقت کرے اس پر، سختی نہ کرے، اس سے مار دھاڑ نہ کرے، یہ چیزیں نہ چھینے، یہ بڑا عام طور پہ چھینے گا اس سے، پاورفل ہوگا تو، ورنہ چھوٹے بھی پاورفل ہوتے بعض وقت، بڑے سے بھی چھینے گے، چھینتے ہیں بڑے سے بھی، تو یہ ذرا سمجھانے سے ماں باپ کے کردار سے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ وہ کسی نے ایک چٹکلا بنایا تھا ہے مطلب پر حکمت سوشل میڈیا پر، کہ ایک عورت وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھی، اب میں اپنی یادداشت سے کچھ آگے پیچھے کر کے، ابھی تو ہے تو بناوٹی، تو کتاب لے کے بیٹھی تھی اور اس کا چھوٹا بچہ بھی کتاب لے کر بیٹھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اس کو پڑھنا تو نہیں آتا، نہیں دیکھ رہا تھا اس کو کتاب کو، تو کسی نے بولا کہ آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اس سے سیٹ ہوتے ہیں، تمہارا بچہ یہ کیا کتاب لے کر بیٹھا اور سیٹ ہے؟ تو اس نے بڑا مختصر جواب دیا عورت نے، بولا ماں جو کرتی ہے نا بیٹا اس کی نقل کرتا ہے, ورنہ آپ آج کل بچے کہاں مانتے ہیں. تو ماں کتاب لے کر بیٹھے گی تو بچہ بھی کتاب پکڑے گا, ماں موبائل لے کر ٹک 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 کرتی رہے گی تو بچہ کہاں قابو آئے گا. بڑی پیاری بات سمجھائی. اب یہ تو موبائل کے بارے, پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا کہ سگریٹ, باپ سگریٹ کا منع کرتا تھا. ہمارے بچپنوں کی باتیں کرتا ہوں تو باپ جیسے سگریٹ کا منع کرتا اور خود پھونکتا رہتا, ایک جلاتا پھر ایک بجھاتا, ایک ختم ہوتی دوسری, اب بھی پیتے ہوں گے اس طرح. حالانکہ ڈبیوں پر اب تو لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے لیکن لوگ پیتے ہیں, اس وقت نہیں لکھا ہوتا. تو اب یہ کہ بچہ جب دیکھے گا کہ میرا باپ مجھے سگریٹ پینے سے منع کرتا ہے, ڈانٹتا ہے کہ سگریٹ مت پینا, خبردار, اس دن میں نے وہ ٹوٹی ہوئی سگریٹ اٹھائی تو مجھے جھڑک کر چھین لی تھی مجھ سے, یہ سب نوٹ کرتا ہے, بس اس میں ہے ضرور کچھ کہ میرا باپ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مجھے محروم کرتا ہے. اب کیا ہوگا, بچہ ہو سکتا ہے آپ کی جیب سے پیسے چرائے اور جا کر سگریٹ خریدے اور چھپ کر پیے آپ سے اور یوں سگریٹ کا عادی ہو جائے. تو اس لیے باپ اگر سگریٹ پیے گا تو بچہ اس کی نقالی کرے گا. جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں چھوٹے بچے جو ہیں باغ باغ کیا آتے ہیں اور یوں اپنے تو انداز میں وہ کبھی یوں مان دیں گے پھر بھاگ جائیں گے, پھر دیکھیں گے ابو سجدے میں تو یہ بھی سجدے میں آ جائیں گے, پھر بھاگ جائیں گے پھر کھیلیں گے. تو اس طرح یہ نماز کی نقالی کریں گے. اور اگر باپ گانے گنگناتا ہوگا کرسی بیٹھے ٹانگ ہلاتا ہوا, اس نے بھی ٹانگیں ہلانی اور گانے گنگنانے, وہی ایک صحبت کا اثر تو پڑتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام محمد عفان عرفان عقاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ فیضان جمال مصطفیٰ اولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. امیر اہل سنت کے چھات مائے کے غزوائے تبوک کس دن ہجری اور مہینے میں ہوا, اس کے اور کیا کیا نام ہے؟ نیز اس کی تیاری میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا کردار رہا؟
یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ ان دنوں ہوا تھا جب قحط سالی تھی, یعنی اناج کی بڑی تنگی تھی, بارشیں رکی ہوئی تھی. اچھا اس میں پھر طویل یعنی لمبا سفر ہوا, سواری کم, کھانے پینے کی تکلیف, لشکر کی تعداد بہت زیادہ, اس لیے غزوے میں مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کو یش العسرہ یعنی بھوک اور تنگی کا لشکر, تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں. اور چونکہ منافقوں کو اس غزوے میں بڑی شرمندگی اور شرمساری اٹھانی پڑی تھی, اس وجہ سے اس کا ایک نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی ہے. غزوہ اس لڑائی کو بولتے ہیں, اس جنگ کو بولتے ہیں کہ جس جنگ میں بنفس نفیس ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی. اس بات پر تمام تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ اس غزوے یعنی اس جنگ کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب 9 ہجری جمعرات کے دن روانہ ہوئے. غزوہ تبوک کے وقت حجاز مقدس میں شدید قحط تھا, یعنی کھانے پینے کی بہت تنگی تھی, بارشیں بند تھی اور بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی, مسلمانوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبائل عرب سے فوجیں اور مالی امداد طلب فرمائی. اس طرح اسلام میں کسی کار خیر کے لیے چندہ کرنے کی سنت قائم ہوئی. نہ جو لوگ بولتے ہیں کہ مسجد کے لیے آپ نے چندہ مانگا, جامعات المدینہ کے لیے مدنی عطیات مانگے, تو بعض لوگ بولتے ہوں گے اے ملا چندہ پارٹی آ گئی, چندہ پارٹی. یہ چندہ پارٹی نہ ہوتی تو ایک بھی مسجد نظر نہ آتی. ابھی ہماری جیسے فیضان مدینہ ہے 50 کروڑ کی تو جگہ ہوگی نا, اس وقت ہم نے سوا دو کروڑ کی تو کروڑ روپے اس پر خرچہ ہو, اب تو شاید یہ پلاٹ ہی 50 کروڑ کا ہو گیا ہو, اتنی مطلب. تو یہ سارا کیا, یہ ہمارے دیوانے سائیکلوں پہ اسکوٹروں پہ, سائیکلوں پہلے تو غربت تھی نا, ہمارے پاس اتنے مالدار لوگ تو تھے نہیں, تو بےچارے وہ 5-5 روپے کی, 1-1 روپے کی, 2-2 روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے. اس دور میں یہ بڑی رقمیں بھی دی, لوگوں نے لاکھوں میں بھی دیا, تو یوں مطلب یہ تھوڑی تھوڑی رقم, زیادہ سے زیادہ رقم ملا کر برس ہا برس لگے تھے اس فیضان مدینہ کو تعمیر کیا. تو چندہ پارٹی کرنے کہنے والوں کو چاہیے کہ کم از کم کسی مسجد میں نماز ہونا پڑے, ہر مسجد میں چندہ شامل ہوتا ہے, مسجد نبوی شریف میں بھی اس میں بھی چندہ کیا گیا تھا. تو اب حج پہ جاؤ گے تو مسجد نبوی میں نماز کیسے پڑھو گے؟ تو اس لیے مطلب جذبات میں آنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہ چندہ پارٹیاں آپ کی محسن ہیں, آپ پر احسان کرتی ہیں کہ بنا کر مسجدیں دیتی ہیں جس میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, پنج وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں, تو یہ آپ کے محسن ہیں. دینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ دے کس کو رہے, کہیں یہ کھا پی نہ جائے, یہ دیکھنا اور بات ہے, جبکہ مطلب کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے, لیکن مطلقاً سب کو چندہ پارٹی کہہ کر دل آزاری کرنا, برائی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اپنے غلاموں کو چندہ دینے کی جو سعادت بخشی انہوں نے, اور یہ سنت ہمارے لیے قائم ہوئی, ورنہ میرے آقا چاہتے تو اشارہ کرتے تو پتھروں کا پہاڑ سونے کا بن جاتا, اس میں کیا شک ہے. تو خیر, تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان دیکھیے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال اپنا, سارا مال اور گھر کا تمام اثاثہ جو بھی سرمایہ تھا, یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی بارگاہ نبوت میں, یعنی کہ سب کچھ پیش کر دیا, اور اپنے کپڑوں میں وہ بٹن کی جگہ کانٹے بھر کے لائے تھے پھرو کر, اس طرح کی بھی پڑی ہے میری روایت. تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنا سارا سامان پیش کر دیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اس چندے میں بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا, اے عمر کتنا مال یہاں لائے اور کس قدر گھر پر چھوڑا؟ عرض کی, آدھا مال حاضر خدمت ہے اور آدھا مال بال بچوں کے لیے گھر میں چھوڑ آیا ہوں. جب یہی سوال اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو انہوں نے عرض کیا, یعنی گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں, مطلب یہ کہ میری اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ رسول کافی ہے, یعنی میں نے تو سب کچھ پیش کر دیا. اس پر وہ کہا گیا, شاعر مشرق نے کہا, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے, سارے عالم کو پا لیا ہم نے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 اونٹ اور 70 گھوڑے, 70 ہارس, اونٹ میننگ کیمل, 1000 کیمل اور 1000 کیمل اور 70 ہارس مجاہدین کی سواری کے لیے, اور 1000 اشرفی, یہ سکے ہوتے تھے سونے کے, 1000, اب اس وقت سونے کے ہوتے تھے اشرفی, ہے نا, 1000 سونے کے اشرفی, 1000 سونے کے سکے اشرفی, یہ فوج کے اخراجات کی مدد میں اپنی آستین میں بھر کر لائے. اور بارگاہ رسالت میں نظر کیے اور میرے آقا کی گود میں ڈال دیے, مبارک گود میں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یعنی قبول فرما کر یہ دعا فرمائی, اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے خوش ہو گیا ہوں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم چندہ دیا اور عرض کی, میرے گھر میں اس وقت 80,000 درہم تھے, آدھا بارگاہ اقدس میں لایا ہوں اور آدھا گھر پر بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. ارشاد فرمایا, اللہ پاک اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت دے جو گھر پر رکھا ہے. اس دعا نبوی کا یہ اثر ہوا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے تھے, یقینی جنتی, قطعی جنتی. پیارے آقا نے جن 10 کو خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی تھی ان میں سے یہ ایک تھے. اسی طرح تمام انصار و مہاجرین صحابہ کرام علیہ مردوان نے حسب توفیق اس چندے میں حصہ لیا, اس فنڈ میں حصہ لیا. عورتوں نے, صحابیات نے اپنے زیورات اتار اتار کر بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عملان جنگی برکت محبت رسول اللہ علیہ وسلم میں اضافہ تھے تو
کون سے عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے اس کے رسول میں اضافہ ہو؟ ان کے سندھی سوال کا اردو خلاصہ.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی منا تو بڑا اسپیڈ سے بولیا سندھی میں. ماشاءاللہ شہزادہ تھا علی رسول دا سید تھا. ماشاء اللہ نے اپنے نانا جان سے محبت میں اضافے کی کیا کیا صورتیں ہیں, شاید یہ انہوں نے سوال کیا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جتنا ان کی سیرت پر معلومات حاصل کریں گے, ان کی عظمتیں پڑھیں گے, ان کے معجزات پڑھیں گے سنیں گے, اتنا ان کی اہمیت دل میں اجاگر ہوتی چلی جائے گی اور اس طرح عشق بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات اور بڑا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا کہ خوش عشق الہی بڑھانے کے لیے خوش الحان نے اچھی آواز والے قاری سے قرآن کی تلاوت سنے, اور عشق رسول بڑھانے کے لیے اچھی آواز والے نعت خوان سے نعتیں سنیں, تو اس سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے. الحمدللہ محبت بڑھتی ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور روزانہ مدنی مذاکروں میں جلوس میلاد دیکھتے رہیں گے, تو اس میں نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور پیارے پیارے مدنی نعرے بھی لگائے جاتے ہیں مرحبا کے, تو اس طرح بھی محبت بڑھتی ہے, عشق بڑھتا ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام میمونہ تاریہ بنت مفتی محمد شفیق تاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں. آتی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب گاڑیوں پر مٹی جم جاتی ہے, شیشوں پر مٹی آ جاتی ہے, تو بچے اپنی انگلیوں سے یا محمد یا اللہ اور مکہ مدینہ لکھ دیتے ہیں, کیا لکھنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لکھنا تو ناجائز, تو کیا کہنا تھا اس کو, لیکن اس کا اس طرح لکھنے سے بے ادبی ہونے کا بڑا چانس ہے کہ پھر ذرا جب اس مٹی کو اس گاڑی سے دور کریں گے تو وہ سارا جو ہے لکھا ہوا جو ہے وہ اس کی جو گرد ہے یہ ساری جہاں جائے گی وہاں سمجھ جائے, اس لیے بچے بھی نہ لکھے بڑے بھی نہ لکھے. اب چھوٹے بچے لکھ بھی دیتے ہیں جو بالغ نہیں ہے تو اس پر تو ویسے بھی کیا قلم لگے گی. اب یہ ایسا کام بھی نہیں ہے جس کو یہ بندے کی حق تلفی کا آ جائے کہ بھائی کسی کا حق مار دیا, اس کی گاڑی کو تو نقصان نہیں ہوتا اس سے انگلی سے لکھنے سے, مگر لکھنے سے بچنا اچھا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دیکھ لے گاڑی والا وہ جھاڑ کر خود ناجائز کام کر بیٹھے تو الگ بات ہے. بچے کبھی گاڑی میں کچھ اس طرح کا کر رہے ہو نا تو آپ کبھی بھی دیکھیں تو بچوں کو ڈانٹا نہیں کریں, کہ بچے جو یہ ظاہر ہے کہ وہ ہاں وہ الگ بات ہے کوئی اس کو واقعی نقصان پہنچ رہا ہے تب بھی وہ اب نابالغ ہے نا, اس کو ڈانٹنے کے بجائے اس کے والدین کو شکایت کر دے, بڑوں کو شکایت کر دے اگر کوئی ایسا ہی مسئلہ ہے. اپنے ہاتھ میں تو ویسے بھی قانون نہیں لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا جیسا کاروبار سلائی مشین کا ہے, میں نے دوسرے دکانداروں کو دیکھا ہے وہ سلائی مشین جو ہم یہاں رکھ کر نارمل 5,000 روپے کی دے دیتے ہیں وہ وہی مشین جاپانی پردہ کر کر کے اس میں جاپانی پردہ ہے اور ایسا ہے اور یوں ہے جھوٹ بول کر کسٹمر کو وہ 7,000-7,500 کی دیتے ہیں, کیا یہ کرنا ان کا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے ایک مشین ہے ہم لوگ ریپینٹ ہوتی ہے پرانے کو نیا کیا ہوا ہوتا ہے, میں دکاندار کو ہول سیل میں وہ مشین دے رہا ہوں 3800 روپے کی اور میں اسے بتا کے دے رہا ہوں یہ ریپینٹ مشین ہے اور وہی مشین وہ نئی کر کے آگے کسٹمر کو بیچ رہا ہے, اس میں میرا تو کوئی وہ نہیں ہوگا نا, وہ دکاندار نئی کر کے بیچے جیسی بھی بیچے میں نے تو اس کو بتا کر بیچی ہے. ایک اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ میں یہ کیا میری رہی ریپینٹ مشین دینا بیچنا صحیح ہے یا نہیں؟
پہلے سوال کا جواب تو آپ کو سمجھدار ہے کہ جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے اس میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ اگر دھوکہ نہیں دے رہے نہ جھوٹ بول رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب یعنی کہ اس طرح کی ہے مشین پرانی اور نئی کی طرح کر کے دی ہے, اب آگے بیچنے والے کا قصور ہے اگر وہ جھوٹ بول کے بیچتا ہے, اس میں آپ گناہگار نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عموماً مساجد میں نمازیوں کی بات ہو یا پھر عبادت کی طرف رجحان کی, ہمارے معاشرے کے بوڑھے حضرات اس میں پیش پیش نظر آتے ہیں. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی معاملات سے دور نظر آتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے جوانی کی عبادت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
اللہ اللہ, واقعی حالات تو ایسے ہی ہے کہ اب تو جوان زیادہ مسجدوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوں گے, کیونکہ پہلے وہ موبائل فون کا بھی ہم نے نام نہیں سنا تھا اپنی جوانی میں, تو یہ بھی بعد میں آیا, تو موبائل فون نے بھی مصروف کر دیا تھا, اب تو سوشل میڈیا نے اتنا مصروف کیا کہ خدا کی پناہ. تو اس میں نمازیں نوجوانوں کو بہت یعنی کہ شاید یہ کہ بھاری پڑتی ہوں گی, بڑے بوڑھے تو اب یہ کہ ظاہر کہ نمازیں پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں, پڑھنی بھی چاہیے. حج بھی زیادہ تر بڑے عمر کے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نظر آتے ہیں. شروع میں نے دیکھا تھا کہ پاکستانی جو ہوتے تھے نا یہ زیادہ تر بوڑھے ہوتے تھے حج میں, جب دنیا جان سے ریٹائر ہو گئے نا اب وہ چلو بھائی حاجی صاحب بننے کے لیے, اب غریب گم ہو جاتے تو بھائی یہ ڈھونڈنے والا کون ہی سو, یہ بےچارے پنجابی ہوں تو اسی تسی کر رہے ہوں, اب وہ وہاں کا شرطی ہے وہ عربی بولے وہ سمجھے نہیں, یہ اسی تسی کر کے مطلب گزارا کر رہا ہوں, اور بڑی تکلیفوں میں دیکھے ہیں میں نے بزرگوں کو. اچھا تو پہلے تو بہت بوڑھے ہی نظر آتے تھے تقریباً, پھر یہ جب سے دعوت اسلامی نے اٹھان لی اور ذکر مدینہ تو پہلے سے ہی بلند ہے, یہ خدمت دعوت اسلامی کو ملی اور اس نے ذکر مدینہ کیا, پھر مدنی چینل کے ذریعے ذکر مدینہ بہت یعنی کہ تیزی سے بڑھا, تو اب ایک تعداد ہے اردو بولنے والوں کی کم از کم جو جوان ہوتی ہے حج میں, یہ یعنی کہ کوئی اگر تعصب کی وجہ سے میری مخالفت کرے تو ظاہر اس کا کوئی علاج نہیں ہے, ورنہ جو بھی سمجھدار ہے وہ سمجھ سکتا ہے, جو میری عمر کا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ پہلے بڈھے بڈھے حج کرتے تھے اگر اس نے جوانی میں حج کیے ہوں گے تو, اور اب ماشاءاللہ جوانوں کی لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے بوڑھا باپ ویل چیئر پر ہوتا ہے اور جوان ہاں کرا ہوتا ہے اس کو, ورنہ یہ کہ ماشاءاللہ اب جوانوں کی تعداد پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے حج میں. اور ظاہر ہے حج تو جوانی ہی میں زیادہ آسان ہوگا, تو حج میں مشقت بہت ہے, بوڑھا اس مشقت کو کیسے برداشت کرے گا, اور بےچارے بہت آزمائش پہ آ جاتے ہیں, کئی بوڑھے فوت بھی ہو جاتے ہیں اس میں. خیر وہاں فوت ہو جانا سعادت کی بات ہے رائے حج میں. ایک بات بتاتا ہوں, بیمار ہو جاتے بےچارے, تکلیف بہت اٹھاتے ہیں, چل نہیں سکتے, اور پھر دھوپ شریف, طواف میں بھیڑ, صحیح میں بھیڑ, آزمائش ہوتی ہے. اس لیے جوانی میں عبادت جو ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ کے پیارے حبیب, حبیب لبیب, طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. نمبر ایک, بڑھاپے سے پہلے جوانی کو, بیماری سے پہلے تندرستی کو, فقیری سے پہلے غنا کو, یعنی غربت سے پہلے مالداری کو, مشغولیت سے پہلے فرصت کو, بزی ہونے سے پہلے فرصت کو, اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, لہذا صحت, جوانی, مالداری, فراغت یعنی یہ فارغ ہونا, اور زندگی کو رائیگاں نہ جانے دو, بیکار نہ جانے دو, اور اس میں نیک اعمال یعنی نیکیاں کر لو, کہ یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں, صدا نہ حسن جوانی رہندی, صدا نہ صحبت یاراں, صدا نہ بلبل باغاں بولے, صدا نہ باغ بہاراں, نہ باغ میں بہار اور بہار میں بلبل کی شور و پکار, ہمیشہ نہیں رہتے, کبھی آتے ہیں, اسے غنیمت جانو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
توبوا الى الله,
استغفر الله,
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کے فیس بک پیج پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی طور پر دیدار نصیب ہو جائے, اس کا وظیفہ یا کوئی طریقہ ارشاد فرمائیں.
ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھے, اور اس لیے نہ پڑھے کہ مجھے پڑھوں گا تو زیارت ہوگی, تعظیم اقدس کے لیے پڑھتا رہے تو آگے کرم کا کوئی شمار نہیں. البتہ کچھ درود پاک کے مختلف صیغے, اس کو صیغہ بولتے ہیں, درود شریف کے مختلف الفاظوں میں درود و سلام لکھے ہیں, اور ان درودوں کو ان مخصوص تعداد میں پڑھنے سے بھی دیدار کی خیرات ملنے کی امید ہے. مدنی پنچ سورے میں بھی درود شریف لکھے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. علی خان ہیں, سوال کر رہے ہیں, سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی زمین پر آتی ہے, کیا اس وقت فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟
سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی فجر کا وقت ختم ہو گیا, اگر سلام نہیں پھیرا تھا تو نماز اس کی گئی. سلام پھرنا, سورج کی پہلی کرن چمکنے سے پہلے پہلے سلام پھرنا ہوگا. اچھا, اب سورج کی کرن چمکنا, یہ دیکھنا تو ظاہر ہے کہ کیسے دیکھے گا, نماز اپنے گھر کی چار دیواری میں پڑھ رہا ہے تو سورج کے آسمان میں نظر نہیں آ رہا, تو اس کے لیے ٹائم ٹیبل نظام الاوقات یہ بنے ہوئے ہیں. ویب سائٹ پر تو 27 لاکھ سے زیادہ کے بنے ہوئے ٹائم ٹیبل. کون سی میں نے باب المدینہ میں بھی مختلف علاقوں کے آپ کو ملیں گے, کھار ادھر کا الگ ملے گا تو ملیر کا الگ ملے گا تو کورنگی کا الگ ملے گا, اس طرح بنے ہوئے ٹائم ٹیبل. تو یہ سرچ کر کے دیکھنا ہوگا اس کو نکال کے, اور یہ اپنے جب جو علاقہ ہو آپ کا اپنے طور پر اس کو سیو کر لیں آپ, وہ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم ہے تو اس کے مطابق وہ نمازیں پڑھنی ہیں. اب وہ بادل چھائے ہوئے تو سورج کی پہلی کرن نکلے گی بھی تو نظر نہیں آئے گی.
جو ہمارا سافٹ ویئر ہے باپا موبائل میں بھی آتا ہے
جی,
اس میں جس جگہ اس وقت وہ موجود ہے نا این اس جگہ کا بھی ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ نماز کی ٹائمنگ جو ہے وہ نکال سکے اپنے گھر کی کہیں کا بھی.
بجا بجا بالکل جہاں جہاں ہوں گے یہ خود ہی وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں یہ وقت ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ اپنے موبائل فون میں.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ ماشاء اللہ جس طرح آپ ترغیب دلا رہے ہیں تو بعض اس طرح کے جو ذہن رکھنے والے وہ اپنے طور سے تو اس کی فوٹو کاپی نکال لیتے ہیں, لیکن کئی ایسے بڑے بڑے شہر ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ اس کے جاری نہیں ہوتے. یعنی ہم نے گزشتہ دنوں مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اگر آپ ایک مخصوص تعداد میں پرنٹ کروائیں تو ہم آپ کے شہر کے اس میں پرنٹ کرا دیتے ہیں. تو کچھ شہر والوں نے تو اس کو کیا تھا, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اگر اس طرف اور توجہ دلائیں, کیونکہ بعض ایسے جو قریبی بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے ٹائمنگ کے مطابق یا ایک آدھ منٹ کا فرق معلوم کر لیتے ہیں, لیکن اگر وہ کوئی ایسے مخیر اسلام بھائی آگے آئیں تاکہ اپنے اس شہر کی جو مساجد ہیں اس میں اسی شہر کے ٹائم ٹیبل لگے گا. تو اس کا ہم نے کوشش کی تھی گزشتہ رمضان شریف سے پہلے بھی کہ 70 کے قریب ہم نے مختلف ایسے بڑے جو قصبے ہیں ان کے نام ہائی لائٹ کیے تھے, پھر ذمہ داران کو بھی بتائے. تو کیا ہی اچھا ہوگا آپ کی طرف سے بھی اگر اس کے کچھ مدنی پھول مل جائے.
نیو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور نماز کی تو فکر سب کو کرنی چاہیے, روزوں کی فکر کرنی چاہیے, ورنہ کیا ہوتا ہے سورج نکل آتا ہے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر کی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ پتہ نہ ہونا بھی گناہ کا کام ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فرض ہے کہ نماز کے اوقات معلوم ہو, جس پر نماز فرض ہے اس پر یہ بھی فرض ہے کہ اس کو نماز کے اوقات معلوم ہو. پہلے تو نماز کے اوقات یعنی ٹائم بہت مشکل ہوتا تھا معلوم کرنا, اب تو بالکل آسان ہو گیا, لیکن پھر بھی اللہ قرآن شاہ بنا دے ہم کو کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے بن جائیں. تو تمام عاشقان رسول جو ہیں وہ اپنے موبائل فون میں یہ سسٹم شامل کر لیں کہ جہاں بھی ہوں آپ کا موبائل فون آپ کی رہنمائی کرے اور پانچوں ٹائم کے نمازوں کے اوقات آپ کو بتا دے کہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
اس میں ایک آپ کو مشورتاً میں عرض کروں پیارے اسلامی بھائیو, بعض ایسے علاقے ہیں جہاں انٹرنیٹ پراپر کام نہیں کرتا اور وہاں پر کرنٹ لوکیشن نکالنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. اچھا یہ عموماً اندازہ ہو جاتا ہے جو نیٹ یوزر ہیں کہ جگہ ایسی ہے یا اتنی دور ہے یا اس مقام پر ہے کہ وہاں شاید انٹرنیٹ پراپر کام کرے یا نہ کرے. میں آپ کو احتیاطاً عرض کر رہا ہوں کہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کا نام لکھ کر آپ وہاں کے ٹائمنگ نکال لیں, اور ٹائمنگ نکال کر آپ کم از کم اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ اندازہ ہو جائے کہ اس جگہ پر نمازوں کے ٹائمنگ کیا ہیں. اصل ہے یہی جو امیر سنت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمیں نمازیں ان کے وقت میں ادا کرنے کا جب جذبہ نصیب ہو جائے گا تو جذبہ رہنمائی بھی فرماتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بنت صابر کا سوال ہے, اسلامی بہنیں میلاد میں تیار ہو سکتی ہیں, مطلب اچھے کپڑے میک اپ کرنا اور صرف عورتیں ہوں اور پردے کی ترکیب کے ساتھ گھر سے نکلی ہو, تو ایسی صورت میں آپ اسلامی بہنوں کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
بڑی آزمائش ہے اس میں یار، میرا کہنا کہیں دلیل نہ بن جائے. بہرحال عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز، وہ چار دیواری میں بس وہ چھپی رہنا، اسی میں عافیت ہے. جب سے عورت باہر نکلی ہے نا، ہزاروں فتنوں کے دروازے کھل گئے. کاش یہ باہر نہ نکلتی، جیسے پہلے کی با پردہ با حیا خواتین ہوتی تھی، اب وہ صورتحال نہیں ہے. پھر یہ خوشبو بھی لگائیں گی کہ وہ میلاد شریف کی تعظیم کے لیے عورت کو وہ خوشبو لگانا منع ہے جو پھیلے، اور اب وہ کیمیکل کی خوشبو آتی ہیں، وہ خوشبو کہاں سے لیں جو پھیلتی نہ ہو؟ اب تو بہت مشکل ہو گیا، کیمیکل ہے سارا جنرلی، تو وہ تو پھیلتی ہے خوشبو، یہ لگا کے باہر نکلے گی. تو یہ اچھے لباس پہننا یا یہ میک اپ کرنا، یہ سب شوہر کے لیے ہے، باہر نکلنے کے لیے نہیں ہے. پھر یہ کہ عورتیں مائک استعمال کرتی ہیں میلاد میں، تو یہ بھی خراب، یہ تو ہماری طرف سے تو پابندی بھی ہے. اچھا مزید یہ کہ اگر مائک نہیں بھی ہے اور اب کسی کے مکان پہ گئی، اب روڈ کے طرف وہ کمرہ ہے، اس کا روم ہے، بالکونی بھی پڑتی ہے، کھڑکیاں پڑتی ہیں، اب یہ مل کے نعت پڑیں گی تو گزرنے والوں کو آواز تو جائے گی، تو مائک کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر مائک کے جائے گی، سب مل کے صلاۃ و سلام پڑھیں گی تو بھی بار آواز جائے گی، ذکر کریں گی تو بھی بار آواز جائے گی. یہ تو بڑا مکان ہو اور بیچ کا کوئی کمرہ ہو جس میں سے اگر یہ گلا پھاڑ کر بھی آواز کرے نا تو کسی غیر مرد تک آواز نہ پہنچے. لیکن یہ صورت جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، یہ سمجھ لیجیے گا، جو بھی میلاد کرتی ہیں وہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ اگر یہ ترنم کی آواز پڑھنے کی آواز غیر مردوں تک پہنچتی ہیں تو یہ ناجائز ہے، گناہگار ہوں گی، آپ ثواب سمجھ کے کرتی ہوں گی. تو اس لیے بہتر یہ کہ گھر میں اس طرح میلاد کریں اسلامی بہنیں کہ کسی مرحوم نعت خوان کی آواز سنیں. یہ جو آج کل نوجوان نعت خوان ہیں، نعت خوان ہوتے ہی نوجوان ہیں تقریباً، آواز میں بڑی کشش ہوتی ہے کیونکہ وہ ترنم ہوتا ہے نا، وہ نعتیں پڑھتے ہیں، ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن جب عورت سنے گی نا تو وہ لازمی نہیں تو تقریباً یعنی 99.9 یہ خطرہ موجود ہے کہ اس پڑھنے والے نعت خوان کی کشش اس کے ذہن میں بیٹھے. اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے مرحوم نعت خوان کی بولتا ہوں، جیسے آج یہ مشتاق، یہ مرحوم ہیں، فوت شدہ ہیں، ان کی آواز سنے تو اس میں امکان کم ہے. اگر اس میں بھی وہی بات ہے جو میں جو بول رہا ہوں کہ کشش آ رہی ہے، تو اب یہ مرحوم کی بھی سننا جائز نہیں ہوگا، اس کو بھی بند کر دیں، خود ہی کتاب کھول کر دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، خود ہی اکیلے اکیلے وہ پڑھ کر گزارا کر لے، وہ بھی اس طرح کے نامحرم تک آواز نہ پہنچے. گھر میں عام طور پہ نامحرم ہوتے ہیں، دیور جیٹھ یہ ہوتے ہیں، یہ بھی نامحرم ہوتے ہیں، تو ان تک بھی آواز نہیں جانی چاہیے. اس طرح اگر خود پڑھتی ہیں تو سبحان اللہ، نہیں ہے اگر ایسا تو صبر کریں.
اس کو مدنی چینل کے ناظرین، اسپیشلی میں یہاں سوشل میڈیا والوں سے عرض کروں گا کہ ان مدنی پھولوں کو انتہائی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ فی زمانہ جو حالات ہیں، پھر ایک طبقہ بدقسمتی کے ساتھ اسے رائٹس آف ہیومن پر حملہ گردانتا ہے کہ یہ جناب یہ عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. عورتوں کے حقوق کے پامال پتہ نہیں اس میں، اب حقوق کے پامال کی بات کر رہے ہیں، یہ باہر نکلی تو ان کی عزتیں پامال ہو گئی، تو ان کی عزتوں کے پامالی کا کوئی خوف اور اندیشہ نہیں ہے. اور یہ کون سے حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ جو شریعت کے دین کے خوبصورت ہمارے ترغیبات ہیں، اس میں احکامات ہیں اور بہت سارے فتنوں سے بچنے کی صورتیں ہیں تو بیان کی جا رہی ہیں، اور جہاں اس طرح کی احتیاطیں ہوئی ہیں وہاں پر فتنے کم، اور جہاں اس طرح کی احتیاطیں نہیں ہوئی وہاں فتنے زیادہ. یہ بات عقل مند آدمی کو سمجھنے میں شاید دیر نہیں لگے گی. پھر موجودہ دور میں ایک ٹرینڈ چل پڑے ہیں عموماً اس طرح کے معاملات کو کرنے کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، یہ طریقہ رہا ہے، پھر بولا نہیں جا رہا، بولتے بھی ڈرتے ہیں لوگ. اللہ ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھے، امیر سنت کو. یہ ماشاءاللہ ایک جو ایک واقع شریعت کو جو مطلوب محمود اور ایک پسندیدہ بات ہے، اور اس میں احکام شریعت بھی موجود ہیں، وہ بات یہ اللہ کی رحمت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بچا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو کہ یہ کسی فطرے میں مبتلا نہ ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ خود یہ اپنے آپ کو کہیں داؤ پہ نہ لگا دیں. تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلب کہ جو ان کی شریعت کے احکامات یہ پہنچائے جا رہے ہیں، مہربانی کر کے اسے درد دل کے ساتھ سنیے، سمجھیں، اور بولنے والے کو اپریشیٹ کریں کہ اسے پرفتن دور میں بھی اس طرح بولا جا رہا ہے. نہ جانے اس بولنے سے کتنی بچیاں بچ جاتی ہوں گی، کتنی اسلامی بہنوں کو تحفظ مل جاتا ہوگا، کتنے ماں باپ حساس ہوتے ہوں گے کہ نہیں نہیں یار، حضرت فرما رہے ہیں تو اپنے کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہم سب کے دل کے مدنی گلدستے میں سجے نا، تو اس کی خوشبو سے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ معطر ہو جائے.
جتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، یہ کون سی بے باپ پردہ اور باہیا چار دیواری کی ہوتی ہیں؟ یہ باہر کی تو ہوتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں، پھر وہ کسی سے آنکھ لڑ جاتی ہے، پھر وہ خاندان آڑے آتا ہے، یہ بھاگ جاتی ہیں، خودکشی کرتی ہیں، یا پھر بچے کچرا کنڈی پر کسی پردہ نشین خاتون کے تھوڑی ہوتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے، یہ بچے جو کچرا کنڈی پر کون پھینکتا ہوگا؟ بے پردہ بے حیا عورتوں کے ہی بچے ہوتے ہوں گے جو اتنی بڑی جرات کرتی ہوگی کہ معاذ اللہ پھر قتل کا بھی جرم کرتی ہوگی. سب سمجھنے کی باتیں. ہیومن رائٹس یہی ہے کہ عورت کو چار دیواری میں رکھا جائے، جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرے. حرام کے بچے بند ہو جائیں گے، کچرا کنڈیوں پر بچوں کی لاشیں ملنا بند ہو جائیں گی، اور یہ جو عشقی عاشقی معاشقی کے جو مسائل ہیں نا، اور لے کر جو بھاگنے کے قصے ہیں لڑکیوں کو، یہ سب انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اگر صحیح معنوں میں ہم نے اسلام اور بانی اسلام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم مضبوطی سے تھاما، تو یہ سب حرام کے بچے پھینکنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ جو غسل کا جو طریقہ ہے سنت ہے نا، سنت کے مطابق اس کی ڈیٹیل بتا دیں، اور غسل کے دوران جو سا نا وہ کیا کچھ آیتیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کلمے وغیرہ کیا کیا پڑھنا چاہیے؟
غسل کا طریقہ تو لکھا ہوا ہے، اپنے نماز کے احکام میں لکھا ہوا ہے. غسل کا طریقہ نامی رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے، تو اس کی یعنی کہ ایک تفصیل ہے، تو وہ آپ اسی میں سے پڑھ کر معلوم کر لیں. اور جب غسل کر رہے ہیں تو عام طور پہ ستر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو غسل خانے میں بھی پڑھنا جو ہے یہ منع ہے، اور ستر کھلا ہوا ہو تو پھر تو ناجائز ہو جائے گا پڑھنا، جب ننگا ستر ہے نہ آ رہا ہے تو. بہرحال یہ کہ وہ غسل خانے میں ننگا ستر ہو تو بھی نہ پڑھیں، ستر بند ہو تو بھی نہ پڑھیں، غسل خانے میں پڑھنا منع ہے، جو کچھ پڑھنا ہے ستر ڈھانپ کر باہر پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ شہد کا آنکھ میں ڈالنا کیسا ہے، اور کیا یہ سنت بھی ہے؟
سنت کا نہیں پتا، البتہ آنکھ میں شہد ڈال سکتے ہیں. حاجی عبید رضا کے نمبر تھے آنکھوں کے، تو وہ ہیں مطلب بس وہ پابندی سے میں نے دیکھا ایک عرصے سے، انہوں نے ایک عرصے تک شہد آنکھوں میں یہ ڈالتے رہے، اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو ان کے کہنے کے مطابق وہ بہتری آئی تھی. اب بھی عام طور پہ عینک تو نہیں پہنتے، چشمہ پہنتے ہیں حاجی رضا. اچھا
جی،
تو اتنے نمبر نہیں بڑے ہوں گے، کچھ تو فائدہ ہوا ہوگا. تو آنکھوں میں شہد وہ ہو جو خالص شہد ہو. اب خالص شہد لانا کہاں سے؟ یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، آسانی سے ملتا نہیں ہے خالص شہد. تو اگر خالص مل جائے تو آنکھوں میں ڈالنا چاہیے، اگر ڈال سکتے ہیں تو، لیکن حکیم سے مشورہ کر کے، یہ حکیموں کی لائن ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو فائدہ کرے اور کسی کو نقصان کرے اور بدنام مدنی چینل ہو جائے. فائدہ کرتا یہ پتا ہے، لیکن اس پرسنل استعمال کے لیے یہ ہے کہ حکیم سے مشورہ کر لیا جائے, اور اس کے بارے میں سنت ہونا نہ ہونا میں نے کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
جوئے شیر لانے کے مترادف, یہ ایک عام آدمی سنے تو یہ کہاں کیا کرے, ذرا سمجھا دینا.
جزاک اللہ. وہ شیر مانے تو دودھ, جوئے شیر لانا اس میں یہ کہ پہاڑ میں دودھ کی نہر کھودنا, پہاڑ کھود کر اس میں سے دودھ نکالنا, یہ محاورہ ہے کہ پہاڑ میں سے دودھ کی نہر کھودنا جیسا مشکل ہے نا, اسی طرح فلاں کام جو ہے کوئی کام بہت مشکل ہو نا تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے, جوئے شیر لانا لانے کے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ شاہد حمید ہیں, کہتے ہیں غوث پاک کے القابات محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی, یہ جو ہیں تو کہتے ہیں ان کا مطلب بتا دیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں.
شہباز لا مکانی ایک پرندہ ویسے شہباز, شہباز باز بہت بلند پرواز کرنے والا, اونچی پرواز کرنے والا, تو یہ پرندہ تو اونچی اونچی جا کر بھی بادلوں تک پہنچ جائے گا, بادل پار کر جائے اور کہاں جائے گا. اور شہباز لا مکانی نے وہ بلند پرواز پرندہ جو لا مکان کی سیر کر لے جہاں کوئی مکان نہیں, تو یہ غوث پاک کا ایک لقب ہے, انہیں بہت زیادہ اونچی پرواز, سارے پرندوں سے ان کی پرواز اونچی, یعنی بہت بلند آپ کا مرتبہ. قندیل نورانی, قندیل یہ مطلب وہ جو جھومر لٹکتے ہیں, فانوس, فانوس اصل اس کو بولتے ہیں, وہ مٹی کے تیل میں جو جلاتے تھے نا اس کو بھی بولتے ہیں, عام طور پر فانوس ہم لوگ اس کو بولتے تھے. جھومر جو لٹکتا ہے, آپ تو لیٹسٹ ایک سے کہہ رہے ہیں, مسجد نبوی شریف میں تو سونے کے جھومر لٹکے ہوئے, تو اللہ دکھائے آپ سب کو بھی اور مجھے بھی. تو وہ قندیل نورانی یعنی ایسا قندیل, ایسا فانوس, ایسا جھومر کہ جو نورانی ہو, نور برسائے. اب یہ بھی نور برساتا ہے, روشنی کے معنی ایک تو نور ہوتے ہیں, اور یہاں نور کے معنی کیا لیے جائیں گے, روشنی, ظاہری روشنی جو ہے نا یہ اجالا تو نظر نہیں آئے گا.
اب اصل میں یہ جو نور ہے نا, میں عرض کرتا ہوں, یہ جو نور کو انگلش میں کہتے ہیں الومینیٹ, یہ روشنی یا برائٹنیس کے اس میں نہیں ہے, یعنی کہ لائٹ یہ الگ ہے, روشنی الگ ہے, رائٹ روشنی, لیکن یہ نور ہے نا یہ الومینیٹ, آئی ڈبل ایل یو کر کے آتا ہے, یہ الومینیٹ کر کے یہ ورڈ آتا ہے جو نارملی نور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
اب مگر اس کے کوئی معنی ہے,
نور کے دونوں ہی معنی ہوتے ہیں, قندیل نورانی یعنی ایسا فانوس کے جو روشن ہے, روشنی والا ہے, نور والا ہے. تو ایک نور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں بالکل جو ظاہری نور ہوتا ہے, حسی نور اس کو بولتے ہیں, جیسے یہی لائٹ کا نور ہمیں نظر آ رہا ہے, چاند سورج کا نور ہوتا ہے, خود فانوس جو جلا ہوا ہے روشن ہے اس کا نور ہے, نور اس کو بھی بولتے ہیں. یعنی نور کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کرے, یعنی راہ دکھائے, روشنی کے ذریعے اس کے ذریعے اور چیزیں روشن ہو جائیں. اور دوسرا جو نور ہوتا ہے وہ نور مانوی, نور عقلی ہوتا ہے, کہ حقیقی طور پر تو اس سے کوئی ہمیں لائٹنگ نظر نہیں آ رہی, روشنی نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ خود بھی نور ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی منور کرتا ہے. جیسے قرآن ہے, اسلام ہے, یہ ظاہری نور نہیں ہے لیکن ان کے ذریعے دوسروں کو راہ ملتی ہے, طریق ملتا ہے, راستہ ملتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ صحیح جگہ پر پہنچ سکتے ہیں, اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں. تو یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے دونوں طرح کے معنی ہو سکتے ہیں, کہ ایسی وہ ایسا فانوس ہیں, ایسی قندیل ہیں کہ جو دوسروں کو راہ دکھانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آپ کے جسم اقدس سے بھی ایسا نور نکل سکتا ہے کہ جو لوگوں کو نظر آئے.
نور ہدایت ہے نا, جیسے کہ دل نورانی ہو گیا, سینہ نورانی ہو گیا, یا فلاں کا چہرہ نورانی ہے, تو اس کا چہرہ بھی جو نورانی ہوتا ہے اس کا مطلب تو وہ تو نہیں کہ وہ لائٹ پھینکتا ہے, اور چمکدار ہے چہرہ, روشن یعنی کہ خوبصورت روشن اور نور ہوتا ہے, عبادت کا نور کسی کے چہرے پر. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ معنی اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ معنی ہدایت کا نور, کہ دوسروں کو ہدایت, خود بھی روشن ہو ان مانتوں کے ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت دے, اچھے راستے پر چلائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سر بھلا کیا کوئی جانے
وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
یہ سوال ایک ہے, کہتے ہیں کہ ماہ میلاد کی آمد ہے, اس میں محفل میلاد کا اہتمام بھی ہوتا ہے, اگر کسی نے اپنے یہاں محفل میلاد منعقد کی اور کھانا لنگر وغیرہ کا اہتمام نہ کیا تو اس پر شرکۂ محفل کا یہ کہنا کہ دیکھو ذرا اتنا بڑا میلاد کیا ہے اور کھانا نہیں کیا، عوام کو بھوکا ہی رخصت کر دیا، اس طرح کہنا کیسا؟
ظاہر ہے کہ میلاد شریف میں کھانا کھلانا اچھا کام ہے، اور اگر وہ نہیں کھلاتا تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں ہے. ہر جگہ محفل میلاد میں کھانا کھلانا یہ ہوتا بھی نہیں، ہر جگہ بڑی بڑی اجتماع ذکر و نعت ہوتے ہیں، کہاں کھانا ہوتا ہے؟ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. تو جو اگر کسی پر اس طرح اس کی برائی کرے یا دل آزاری کرے گا یا برائی کرے گا کہ یہ دیکھو کنجوس ہے اس نے کھانا نہیں کھلایا وغیرہ، تو پھر تو ظاہر جو ایسا کہے گا وہ گناہگار ہوگا. ویسے بھی یہاں اعتراض بنتا نہیں ہے، ہاں ڈائریکٹ اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کیسے تعلقات ہوں، اس سے بھی سوچ سمجھ کے کہ اس کو اس کا دل نہ دکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا جمعہ کو کپڑے دھونے سے تنگ دستی پیدا ہوتی؟
ایسا کہیں میں نے تو نہیں پڑھا.
میرا سوال ہے جی کہ اپنا اگر کسی کا قرضہ لے کر انسان بھول جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟
جب بھول گیا تو پتا ہی کیسے چلے گا، ادا کس کو کرے گا؟ ہاں اگر وہ مانگتا ہے کہ میرے پیسے دو اور یہ کہتا ہے میں بھول گیا ہوں تم نے کب دیے تھے، تو اس میں پھر وہ الگ صورت ہے کہ وہ گواہ پیش کرے جو دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے اتنے اتنے قرضے دیے. اب وہ قاضی ہی فیصلہ کرے گا اس کا.
ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ یاد ہے کہ قرضہ لیا تھا کسی سے، لیکن وہ فرد یاد نہیں ہے کہ کس سے لیا تھا.
یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یعنی قرضہ لیا ہے یا نہیں لیا پتہ ہی نہیں ہے. کوئی یعنی ہوتا نا کہ تم نے میرے پیسے میں نے تم کو دیا تھا کب دیا تھا مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے، یہ اس طرح کا سوال تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم. سوال میرا یہ ہے کہ معلومات کرنی ہے سر، میں نے کروائی ہے آنکھ کا آپریشن ہوا ہے آنکھ کا، تو اب جو گھر کے اندر بڑے بوڑھے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی حاملہ عورتیں ہوتی ہے نا ان کے آگے نہ جائیں آپ اس سے آنکھ خراب ہو جاتی، تو اس معاملے میں معلومات کے لیے میں نے فون کیا ہے.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے، نور مصطفیٰ کے صدقے میں آپ کی آنکھوں کی روشنی برقرار رہے. بہرحال وہ حاملہ کے پاس نہ جانا، اور یہ بس یہ عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، مرد بھی ایسی باتیں نہیں کرتے، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. اور کسی اس طرح کی بدشگونیاں لینا یہ منع ہے. اب بیٹی حاملہ ہے تو کہاں جائے گا، بچوں کی امی حاملہ اور آنکھ کا آپریشن کروایا تو اس کو کہاں بھگا دے گا کیا؟ خدمت یا جو بھی ہے اس کی تو کرنی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور سوال یہ کرنا ہے، میرا پیر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں نالین محمد، کیا یہ رکھ سکتے ہیں نام؟
سبحان اللہ، نالین محمد بڑا پیارا نام ہے، تو بالکل رکھ سکتے ہیں. مگر لوگوں کو اس کے معنی نہیں بتانا، ورنہ کوئی ضرور سے زیادہ ہوشیار ہوگا نا تو خالی اپنی آخرت برباد کرے گا بک بک کر کے. اب پتہ نہیں نام رکھنے والے کو مانا پتا ہے یا نہیں ہے.
اگر کوئی اپنا نام نائلین محمد رکھتا ہے،
کیا بات ہے،
تو کیا اس سے وہ نام جو محمد رکھنے یا احمد رکھنے کے فضائل جس کے لیے ہیں، کیا اس نام کے ساتھ وہ فضیلت پائے گا؟
وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں تو بالکل یعنی کہ مجرد محمد احمد نام رکھنے تنہا. یعنی غلام محمد نام تو بہت اچھا ہے، لیکن لفظ محمد جو ہے نا اس کی فضیلت زیادہ ہے نام رکھنے کی. تو یوں نہ لینے محمد رکھا تو نام تو بڑا پیارا ہے، بہت اچھا نام ہے، مدینہ مدینہ نام ہے، لیکن یہ کہ مانا پتا چلنے پر شاید کوئی کڑ کڑ کرے، جو بیچارہ معلومات کی کمی ہوگی نا تو بک بک کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
زکات کے مد میں پرانی مشینیں جو ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ چلیں، وہ زکات کے طور زکات کی مد میں خرید کے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں جو حالانکہ وہ چل نہیں سکتی. تو میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ غلط چیز خرید کے زکات کی مد میں دی جائے کسی غریب کو، تو اس دے کر ہمارے دلوں کو بھی مدینہ بنائے.
دل تو مدینہ اسی صورت میں بنے گا کہ عمدہ مشین دے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی مال تو ہے, خراب مشین ساؤ خراب تو نہیں دیتے ہوں گے, کچڑ پچڑ ہو دھکا اسٹارٹ ہوتی ہوگی وہ دیتے ہوں گے. تو اب اگر جیسے کہ صرف اگر اسکریپ ہے تو اس کی بھی قیمت ہمارے یہاں تو بنتی ہے, تو وہ جتنی اس کی قیمت ہے اتنے وہ زکات میں اگر وہ دیتا ہے کسی کو تو زکات تو ادا ہو جائے گی اس کی. اب وہ الگ بات ہے اس کو کام آئے یا نہ آئے, آگے وہ اسکریپ میں بیچ دے, جو اس کی ویلیو ہو نا اتنی رقم جو اس کی اس وقت ہو اس وہ زکات اتنے ادا ہوگی. کیا فرماتے ہیں
جی؟ ایسا ہی ہے, لیکن اس حوالے سے فرما دیں کہ یہ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اب غریب بیچارے جس کو دیا ہے وہ تو اس نیت سے وہ خوش ہو گیا ہوگا کہ چلو اب گھر ہے تو اس میں سلائی وغیرہ کے کام آ جائے, پتہ چلے کہ 5,000 کی مشین ہے اور 10,000 کا اس میں خرچہ ہے, تو وہ تو زکات کے جو مقاصد ہیں وہ فوت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں.
رائے خدا میں اچھی چیز دینی چاہیے. ابھی 10 مشینیں خراب دے کوئی زکات کی, جیسے 10,000 کی 1,000 کی ایک ہے تو 10,000 کی مشینیں بٹی, اس سے بہتر ہے کہ 10,000 کی اچھی والی لے کر ایک بندے کو دے دے, اس کو کام تو آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میری 4 سال سے اولاد نہیں ہے تو میں بڑا ہی پریشان ہوں, تو میرے دوست احباب کافی تنگ کرتے ہیں کہ نمازیں تو بڑی پڑھتے ہو, اللہ کو تو بڑا یاد کرتے ہو, کہاں جاتی ہیں آپ کی نمازیں, کہاں جاتی ہے آپ کی عبادت, کافی کچھ سننے کو ملتا ہے, تو اولاد کے لیے دعا بھی کر دیجئے اور جواب بھی ارشاد فرما دیجئے.
عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے, نہ کہ اولاد کے لیے, نہ کہ مال کے لیے. امام عالی مقام جیسی نمازیں پڑھے گا کون, عبادت کرے گا کون؟ کربلا میں کسی مظلومیت کے ساتھ شہادت کا جام پیا تو نعوذ باللہ ان کی تکلیف کی وجہ سے کوئی یہ کہے گا کہ کہاں گئی آپ کی نمازیں, تو بے اولاد ہونا یہ تو کوئی ایسی بڑی تکلیف نہیں ہے جو کربلا والوں کو پہنچی تھی. تو یہ بہت 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 بری بات ہے جو ایسا کہتا ہے, اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو آپ بالکل مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے, بعض انبیاء کرام کو بھی اولاد نہیں تھی. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی ہی نہیں کی تھی, نکاح ہی نہیں فرمایا تھا, لیکن بعض ایسے جنہوں نے شادی کی تھی مگر اولاد نہیں تھی انبیاء کرام. تو نعوذ باللہ ان کے بارے میں, نعوذ باللہ میں مثالیں بھی کیا دوں, آپ خود سمجھ جائیں. تو یہ جو بھی کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں, عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, اولاد کے لیے کرنی بھی نہیں ہے. کہ وہ نہیں, اگر اولاد ہو رہی تو اس میں بھی حکمت ہوگی کہ جن کی اولاد ہوتی ہے پھر وہ چوریاں کرتی ہے, ڈاکو بنتی ہے, ہیروئن پیتی ہے, تو پھر بھی اس سر پکڑتے ہیں جب گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جاتی ہے اولاد, یار ایسی اولاد سے تو ہم بے اولاد ہی اچھے تھے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو سوال.
آج کل ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں لوگوں کی توجہ نہیں ہے اس طرف نا, کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی کوئی شے ہے, کوئی نافرمانی ہے, تو مطلب نافرمانی ہوتی کیا ہے, اور مطلب ماں باپ کا کس کس بات سے آپ اس زمن میں شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے, اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہے؟ سنا یہی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اسی دنیا میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں ہماری کو رہنمائی فرمائیں.
یہ سوال تھا کہ میں نا اپنے والد صاحب کی قدر نہیں کی, میں نے ان کی اب ہوگی ڈیتھ, ان کو صالح صاحب کے لیے میں کیا کروں؟
نافرمانی اس کو بولتے کہ کسی کی بات جو اس نے آرڈر کیا وہ نہیں مانا, اس کا عمل نہیں کیا, تو اس طرح یہ اس کا فرمان نہیں مانا تو نافرمانی کی. تو ماں باپ کی ہر بات جو شریعت کے مطابق ہو وہ مان لی جائے, اس پر عمل کیا جائے, سعادت مندی اسی میں. البتہ بعض باتیں ماننا فرض ہوتی ہیں, بعض باتیں ماننا فرض نہیں ہوتی. اگر وہ بات نہیں مانتا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ بات بھی ماں باپ کی پوری کر دینی چاہیے اور ان کے دل کی دعائیں لینی چاہیے. ماں باپ کا جو نافرمان، نافرمان اسی صورت میں کہیں گے کہ جب اس نے جو باتیں ماننا فرض تھی اس بات میں اس نے اس کا فرمان ٹالا، اس کی بات نہیں مانی، تو یہ گناہگار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، جہنم کے عذاب کا سزاوار ہوگا، اس کو جہنم کا عذاب ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا، وہ دنیا میں بھی اس کی سزا پاتا ہے. یہ تو حدیثوں کے مضمون ہے کہ آخرت میں بھی عذاب ہے اس کے لیے اور دنیا میں بھی اس کی سزا وہ پاتا ہے. اور جس کے والد فوت ہو گئے اس وقت قدر نہیں کی، اس سے مراد کیا؟ اگر نافرمانی کی ہے، ان کو ستایا ہے، دل دکھایا ہے، تب تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہوا ہے اور اس کی سچی توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہے، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے، یعنی یہ کہتا رہے کہ یا اللہ میرے باپ کو یا میری ماں کو یا میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ ہمیشہ استغفار کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو یعنی اس نافرمان کو نیکوکار لکھ دیتا ہے. جو استغفار کرتا رہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو نیک بندوں میں لکھ لیتا ہے. سمندری گنبد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، زیادہ پیج نہیں ہے اس کے، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ماں باپ کی قدر پیدا ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ مشتاق احمد بات کر رہا ہوں سر، ملتان سے. میرا سوال سر یہ ہے کہ مثلا میلاد کا جب جلوس وغیرہ گزرتا ہے تو اس وقت عورتیں دیکھ سکتی ہیں؟
اب اگر وہ جلوس نعتیں پڑھتے ہوئے رخصت ہوا، عورت کہیں چھپ کر اسے کوئی نہ دیکھے، اس طرح اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اور کوئی شرعی منع ہونے کی وجہ ہو نہ ہو تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے. البتہ جس طرح یہ عورتیں آج کل جلوس کے ساتھ جلوس کا حصہ بنتی جا رہی ہیں آج کل، کہ جلوس دیکھنے والوں کے بھی مطلب حصے ہو جاتے ہوں گے، کچھ جلوس کو دیکھتے ہوں گے، کچھ بد باتیں ان کو دیکھتے ہوں گے عورتوں کو، تو بہرحال لے کے ان کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، عورتوں کو جلوس کا حصہ بننے کی ممانعت ہے. عورتیں جلوس دیکھنے کے لیے، اسلامی بہنیں جلوس دیکھنے کے لیے ہرگز ہرگز اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. اگر آپ کے علاقے سے جلوس نکل رہا ہے تو اس کی بالکونیوں سے کھڑی ہو کر جھانک کر بھی نہ دیکھیں، کہ پھر وہ جو بد نگاہی کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اوپر بار بار دیکھتے رہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی. جلوس سے میلاد اتنا مقدس اور اتنا خوبصورت، باذوق اور نیکی حاصل کرنے والا، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا یہ کام، اور اس میں اس طرح کے انداز جو جیسے امیر سنت نے بھی اس معاملے میں توجہ ہماری دلائی ہے، یعنی بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ پتہ ہوتا ہے شور کا جلوس کو کہ یہ عورتیں کس جگہ جمع ہوتی ہیں، یعنی ان کی جگہیں بھی مشہور ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں پر پتہ نہیں یہ جلوس سے میلاد میں کیسا طبقہ آ جاتا ہے کہ پھر خاص یہ ان عورتوں کے لیے پھر ان کا عجیب و غریب گندا ذہن ہوتا ہے،
اور آپ نے جو بھی جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا بالکونی سے نکلنا، گیلری سے نکلنا، اور پھر اس طرح کے اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہیں، اگر یہ دعوت اسلامی کا جو اپنا انداز ہے نا، جیسے آپ کو ہم روزانہ انشاءاللہ جلوس سے میلاد کے مناظر مدنی چینل پہ دکھائیں گے، تقریباً سمجھیے کہ 9:15 کے آس پاس، 9 بجے کے بعد اور 9:15 کے درمیان انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اس کو بغور دیکھیں، یہ تقریباً انشاءاللہ آپ کو 12 مدنی جلوس نظر آئیں گے انشاءاللہ مدنی چینل پر، اسے بغور دیکھیں اسلامی بھائیوں، اور یہ دیکھیں کہ اس میں انداز کیا ہونا ہے. اب آس پاس والوں کے انداز کی میں نہیں بات کرتا، جو آپ امیر سنت کو بغور ملاحظہ کریں کہ ان کا مطلب کہ انداز کس طرح ہے، اور اس طرح کا اگر کوئی آس پاس کا کوئی ملتا جلتا سا آپ کو انداز ملے تو وہ ہے ہمارا مطلب کہ اس انداز پر ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے عاشقان رسول اپنے یہاں نکلنے والے جلوس میلاد میں شرکت کریں، نگاہیں جھکائے ذوق و شوق کے ساتھ، ناطے جو سن رہے ہوتے ہیں اس میں رونا آئے تو رونے جیسی رونے کی کوشش کریں، نعرے ماشاءاللہ دعوت اسلامی، جو دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ جو جلوس میلاد ہوتے ہیں نا اس میں ناطے بھی یعنی کہ جشن ولادت کے کلام اور نعرے ایسے پرکشش اور اتنے عمدہ طریقے کار سے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ جلوس میں مدینہ مدینہ ہو جاتا ہوگا. تو اس طرح کی ہماری کیسی یہ نکلی تھی پچھلے سالوں میں بھی، ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی آپ کو مل جائیں تو اپنے جلوس میلاد میں دعوت اسلامی کے تحت یہ نکلنے والے جو نعرے اور اس طرح کا جو انداز ہے اس کو رکھ کے اس کی کیسٹیں لگا لیں اور پھر آپ اس پر چلتے رہیں انشاءاللہ، تو ذوق بھی ملے گا، شوق بھی آئے گا، اللہ نے چاہ تو رونا بھی آئے گا اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ وسلم.
انشاءاللہ مدنی التجائیں کرتے رہیں گے ہم، پر اشتعال انگیز نعرے ہرگز نہ لگائیں جس سے اشتعال پھیلے، کوئی دوسرا فریق حملہ کرے، پتھراؤ کرے، ان کو خامخا ابارنا، سیاسی نعرے لگانا، یہ ٹھا وہ ٹھا فلاں چنی چنا، وہ جو اپنے مشہور نعرے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، آقا عطار کی آمد، تو یوں ایسے نعرے لگا جس میں ذوق ملے، وہ ایسے نعرے نہیں کہ مطلب وہ ہڑا ہڑی ہو جائے اور کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائے اور پتھراؤ ہو جائے، اور اپنی برات اس کی حفاظت کریں. تو سیاسی نعرے بھی نہیں، مشتعل کرنے والے نعرے بھی نہیں، اور اپنے جو چلے آ رہے ہیں برس آ برس سے نعرے، اور وہی نعرے لگاتے رہے، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کرنا تھا کہ ابھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ گھر میں جو میلاد جو عورتوں کا ہے یہ کروانا، یہ ان کی باہر آواز نکالنا یہ ناجائز ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھنا تھا کہ ہماری والدہ یا والد یا سسٹر یہ بعض اوقات یہ کرتی ہیں کہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے میلاد کروانا ہے، تو کیا یہ ہماری عام والدہ کے ساتھ جو یہ ہوگی یہ بدسلوکی میں شمار ہوگی، منع کریں گے؟ یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں پلیز.
باہر نکلنا مطلقاً مقصد یہ کہ نامحرموں تک آواز نہیں پہنچنی چاہیے، چاہے وہ باہر نکل کے ہو چاہے گھر کے اندر ہو. اب گھر کے اندر بھی میں نے مثال دی تھی کہ دیور اور جیٹھ آج کل گھر میں ہوتے ہیں، ان تک بھی آواز نہیں پہنچنی چاہیے عورت کے ترنم کی، کیونکہ ایک تو ہوتا نا کہ ایک نارمل گفتگو، اس میں بھی عورت کو قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے کہ نرم لہجے میں بات نہ کرے نامحرم سے. تو اب یہ کہ نعت وہ پڑے گی تو بالکل جادو ہوتا ہے ترنم میں، تو یہ جب وہ سنے گا نامحرم تو اس کی خرابی پیدا ہو یا نہ ہو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے گھر ہو یا باہر، لیکن عام طور پہ وہ باہر آواز جاتی ہے تو خرابیاں بڑھتی ہیں، اور گھر والے اگر نامحرم ہیں تو پھر تو گھر میں بھی نہ پڑے چار دیواری میں بھی، یا وہ نامحرم اتنا سمجھدار ہے مدنی ماحول کے اور وہ بے پردگی کا ماحول نہیں ہے تو وہ تو خود ہی چلے جائیں گے وہاں، ایسا اگر ماحول بنا تو کہ اس دوران وہ آئیں گے ہی نہیں. اب ایسی چار دیواری ہے مضبوط ساؤنڈ پروف وہ جگہ ہے کہ باہر آواز جاتی ہی نہیں، ایسا بیچ کا کمرہ ہے جگہ بھی بڑی ہے، تو پھر اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ ڈھونڈنا جو ہے نا یہ بہت مشکل ہے، فلیٹوں میں یہ گنجائش نہیں ہوتی. اب بڑی کوئی کوٹھی ہے، ویلا ہے، اس میں کہیں ہوتا ہو تو کہ اندر میں کوئی ایسا کمرہ ہو اور سارا بند کر دیا جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ اور آواز نہ نکلے، اور کوٹھی بھی چھوٹی بھی تو آواز تو نکلے گی باہر. آواز باہر نکلنا گناہ نہیں ہے، مگر باہر نہ محرم چلتے پھرتے ہیں گزرتے ہیں. اب وہ ساؤنڈ سسٹم والے کو اندر بٹھاتے ہوں گے، پھر مووی والے کو لاتے ہوں گے، اب تو پتہ نہیں مووی والے کو لاتے یا خود ہی وہ مووی بناتے ہوں گے. تو لیکن نہ محرم اگر بنا رہا ہے مووی تو یہ کوئی آسمان سے تھوڑی آیا، یہ بھی نہ محرم ہے. تو عورتوں میں یہ بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں لانا اس کو. تو یہ سب دیکھ بھال کر کریں شریعت کے مطابق. اگر آپ ماں باپ کو اس میں تعاون نہیں کرتے، یعنی والدہ کو یا بہنوں کو تعاون نہیں کرتے اس معاملے میں، تو آپ گناہگار نہیں ہیں. اس میں تعاون کرنا بھی نہیں چاہیے اگر وہ ایسا کرتی ہیں کہ نہ محرم آواز جاتی ہے، بلکہ مائک کے بغیر کہاں میلاد کرتی ہیں. تو مدنی ماحول میں ہم نے پابندی ڈالی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کہیں کہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیں بہنیں ایسی نام کی سائیں بہنیں نہیں ہوتی ہوں گی، اتنے ماحول میں مدنی ماحول میں نہیں ہوتی ہوں گی، وہ مائک لگا لیتی ہوں گی، کچھ کہہ نہیں سکتے. ہماری طرف سے مدنی مرکز کی طرف سے اس پر پابندی ہے مائک پر. تو یہ کہ تعاون نہیں کرنا چاہیے گھر والوں کو بھی، بلکہ ان کو، ہاں ان سے جھگڑا بھی نہ کریں، فساد بھی نہ کریں، نرمی سے ان کو روکیں. اب آپ سمجھا نہیں سکیں گے تو ہمارے اس طرح کے مدنی گلدستے آپ نیٹ سے سرچ کر لیں اور یہ مدنی گلدستے سنائیں، اور یہ اس طرح کا مضمون سننے کا اور یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی موجود، شاید ہو سکتا ہے اس میں ہوگا پردے کے بارے میں سوال جواب میں، وہ نکال کے ان کو پڑھ کے سنا دیں. آپ سمجھانے جائیں گے تو کہیں آپ کو غصہ آ گیا امی پر تو پھر خرابی بڑھے گی نا، یا باجی کو آپ نے شور مچا دیا تب بھی خرابی بڑھے گی، یہ بھی نہیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ پاک سے بھی ایک کال آئی ہے، صوتی پیغام.
سید عارف الحسن عطاری مدینۃ المنورہ عین گنبد خضرا کے سامنے سے عرض کر رہا ہوں. مدینے میں الحمدللہ رب الاول کا چاند ہو چکا ہے، کئی عاشقان رسول کی آنکھیں خوشی سے اشک بار ہو گئیں، اور الحمدللہ کئی لوگوں نے صلاۃ و سلام پڑھا، دعائیں مانگی. کئی اسلامی بھائی دنیا کے کتنے ملکوں سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بڑی رات اگر مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کی کسی کو میسر آ جائے، سعادت مل جائے، تو ارشاد فرمائیے کہ وہ بڑی رات کس انداز سے یہاں گزاری جائے اور کس جگہ گزاری جائے اور کون کون سے اوراد و وظائف پڑھے جائیں، تھوڑے اس میں رہنمائی فرمائیے گا.
ماشاءاللہ، مبارک ہو اہل مدینہ کو، مدینہ کا ماہ میلاد مبارک ہو. درود و سلام سے بڑا وظیفہ کون سا ہے جو اس رات پڑھا جائے؟ تو خوب 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 درود و سلام پڑھے جائیں، اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب کی جائے، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں گزارا جائے اور اپنا جو ایک طریقہ کار ہے جس نے ولادت منانے کا کہ ہر چیز نئی، نہ شام کو غسل کر کے خود بھی اپنے بدن کا میل دور کر کے جتنا ہو سکے نیا ہو جائے، اور کپڑے بھی نئے، بنیان بھی نیا، چادر بھی نئی، امامہ شریف بھی نیا، گلے میں ڈالنے کی چادر ہو تو وہ بھی نئی، قلم بھی نیا، تسبیح نئی، مسواک نئی، گھڑی نئی، یعنی کہ جو بھی اپنے استعمال کی چیزیں ہیں جہاں تک ہو سکے وہ سب نئے 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 نئے. آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا، سکا نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت. تو ہم بھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیا کر لیں، ان کا کرم ہو جائے گا تو دل کا میل جو ہے نا گناہوں کے دھل جائے گا، یہ بھی نیا نیا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس طرح وہاں بھی آپ رات گزاریں عید ولاد النبی کی، اور صبح بہارا کے وقت درود و سلام کے نذرانے پیش کریں جس میں کوئی شور شراب پیے اور غل گپاڑے اور پکڑ دھکڑ اور دم دھڑک اڑا اڑی یہ نہیں ہونی چاہیے. مسجد نبی شریف کا کوئی کونا پکڑ لے، آنکھیں بند کر کے یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر درود و سلام پڑھتے رہے، اس سے بہتر کیا وظیفہ. یا اکیلے کے کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں چپکے سے، کسی کو آواز نہیں جا رہی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ.
حسن رضا خان صاحب،
کسی نماز پڑھنے والے کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی تلاوت کرنے والے کو، تہجد پڑھنے والوں کو کوئی، یعنی کسی کو شکایت پیدا نہ ہو، اس طرح بس وہ حکمت عملی کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم دھام آپ مچائیے.
اب آنکھیں بند کر کے جو آپ نے وہاں حاضری کی جو بات کی، تو حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا ایک آخری وہ مقطع یاد آ رہا ہے، میں طرز میں پڑھتا ہوں.
آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف.
کیا بات، کیا بات، ماشاء اللہ، کیا بات. ایسا ہی ہوا بھی اس کو، مطلب یعنی کہ تنگ کرنے کے لیے، اس کو دکھ کرنے کے لیے، اے میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں ارے یار کیا کیا یار، اللہ اور رسول کی یاد کرنی ہے، اس کو اس کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو.
ابھی وہ گھڑیاں یاد آ گئیں، اشراق چاش کے بعد
مسجد
نبی شریف کی کیا گھڑیاں تھی، کیا نورانی صبح تھی وہ،
اللہ اللہ، یادگار صبح تھی،
یادگار صبح تھی
ہمارے لیے، پہلی حاضری تھی اور آخری حاضری تھی.
ہائے اس سفر کی آخری حاضری،
ہاں اس سفر کی.
اب کچھ
اب کچھ پتا نہیں ہے کب حاضری ہو، زندگی کی شام بھی اب ڈھلتی جا رہی ہے، پتا نہیں کیا ہوا، کب یہ سعادت دوبارہ نصیب ہو تو بڑی سعادت کی بات ہے، اگر نصیب ہو جائے تو. مفتی حسن صاحب بھی تھے آپ بھی تھے، ابو رجب نے مسجد نبوی شریف میں ایک ہی بار وہ بیٹھا، ہم اصل وہاں رہے دو تین دن تو حاضری تھی ہماری، شاید دو دن کیا،
تقریباً 63 گھنٹے،
تقریباً 63 گھنٹے مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تھی.
وہ جس حاضری کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، حاجی امین لوگ نے شورا بھی تھے، اس میں
کئی اسلامی بھائی تھے،
حاجی عبدالحبیب تھے، سید ابراہیم باپو تھے،
گنبد خضرا کے سائے میں.
مجھے وہ یاد آ رہے تھے، میں بالکل کے پیچھے تھا. وہ ایک آپ نے ایک دفعہ شاید کہا ہے یا لکھا ہے کہ وہ ایسی جگہ بیٹھے گئے بس یوں، اب زیارت ہو جائے گی، اب زیارت ہو جائے گی، اب آقا جلوہ فرمائیں گے، اور یوں حجرہ مبارکہ کی طرف نگاہ کر کے تو بالکل اس طرح بیٹھنا اور تصور باندھنا. اللہ نصیب کرے.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آخلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت ماہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، کل مسلمات مسلمین، والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ صدر فاضل، مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور چاند رات سے لے کر تیرہویں رات سمیت جو روزانہ کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی مذاکرہ دیکھے سنے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین، نزع کی سختیوں میں امن اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ، نزع کے وقت جلوہ محبوب دکھا. پروردگار عالم، قبر میں محبوب کے جلوے تا حشر لہراتے رہیں. الہ العالمین، نقیرین کی آمد کے وقت ثابت قدمی نصیب فرما. یا اللہ، نور مصطفیٰ کے صدقے قبر روشن فرما. پروردگار عالم، ہمیں مدینہ پاک میں عافیت کے ساتھ شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. الہ العالمین، مقروضوں کو بار قرض سے نجات بخش دے. یا اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار کر دے. الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں گرے ہوئے ہیں اس سے نکال، جو مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کی، حاضرین کی، ناظرین مسلمانوں کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی نائے اعمال جب کھلنے لگے، یا
يا ايها الذين امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی والی وسلم
تاج داری
صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر۔ مرحبا 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 یا مصطفیٰ،
مدنی مذاکرہ